وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یہاں رزق سے مراد ہر وہ چیز جس کی انسان کو اپنی بقا اور اپنی ذہنی جسمانی روحانی نشو و نما کے لیے ضرورت ہوتی ہے نعمتوں کے خزانے آسمانوں سے آتے ہیں کبھی تم نے غور کیا رزق تو آسمان پہ ہے رزق تو تمہیں ڈھونڈتا ہے تم کہاں جاؤ گے رزق تمہارے پیچھے آئے گا کہتے ہیں جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے نا اس طرح اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے ہم رزق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہم رزق کو پاتے پاتے رشتے توڑ دیتے ہیں دکھی ماں باپ کو کئی کئی سال رلاتے ہیں کہ ہم رزق کما رہے ہیں رزق رزق پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا رزق تو آسمانوں میں اور تم سے وعدہ کر لیا جو وہ دے کے رہیں گے ہم نہیں چھوڑتے تمہیں تم کسی کھو میں بھی چلے جاؤ گے تمہارا رزق وہاں بھی پہنچ جائے گا اتنی بڑی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تم اس کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھو گے تو زیادہ پاؤ گے یا خراب رکھو گے تو پاؤ گے آج یہ سوچ نہیں لگتی کہ بس اللہ تعالیٰ کو ناراض ہی کریں گے تو ہی کوئی وقت گزارا ہوگا ورنہ آج کون سا ایمانداری کا دور ہے آج کیسے رزق کمایا جا سکتا ہے جب تک اللہ کو راضی رکھے اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہے رزق میں نے تمہیں یہ وعدے دیے اور یہ تمہیں مجھ سے ہی ملنا ہے ایک روایت ابو سعید الخدری سے مجھ سے سلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا جیسے موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا ایسے رزق سے بھی فرار ممکن نہیں تو پورا یقین رکھیں آپ کے حصے کا رزق کسی کو نہیں ملے گا رزق میں پھر سب کچھ ہے جگہ چیزیں انسان محبتیں رشتے ناطے سکون سے بیٹھے یہ چیزیں جو بندہ مومن کو مطمئن کرتی ہے بعض دفعہ کریوس برپا کرتے ہیں نا لوگ ہے جلدی کرے جلدی یہ چیز نہیں رہے گی یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی یہ اس کو مل جائے گی بھاگو بھاگو دوڑو آرام سے بیٹھ جاؤ آپ پہ تو کہیں نہیں جائے گا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی یہ حق ہے کیا یہ جتنی باتیں پیچھے ہوئیں بِعَيْنِهِ ہی مثل ما انکم تنتقون بالکل اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا تم جزا سزا پاؤ گے اپنی زندگی کے سارے معاملات وہاں کھل کے تمہارے سامنے آئیں گے یقین رکھو کہ یہ ہوگا کتنا یقین دلاتا ہے اللہ تعالیٰ آنکھیں کھل جاتی ہیں نا بندے کی قرآن پڑھنے کے بعد اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم کا قصہ اور اسی کے بیچ میں پھر ہمارا اگلا پارا بھی شروع ہوگا اب اگلی صورتیں صورت وائز چل رہی ہیں تو پاروں کا حساب پھر خود بہت آپ رکھیں گے فرمایا حل اتا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ کون سے تھے؟ فرشتے. یہاں دیف آیا دیوف کی جمع دیف ہے، مہمان. دیوف الرحمن آپ پڑھتے ہوں گے، حاجیوں کے لیے لکھا ہوتا ہے. اسم جنس واحد مذکر جمع عورت مرد سب کے لیے آتا ہے. آگے چونکہ جمع کا لفظ آ رہا ہے نا مکرمین، تو اس لیے یہاں مہمان کی بجائے مہمانوں کہا جا رہا ہے. اور حل اتاکہ کا جو لفظ ہے نا، یہ سوالیہ انداز ہے متوجہ کرنے کے لیے. تین بار یہ قصہ گزر چکا ہے، سورت سوات میں گزرا، اور اسی طرح یہ قصہ جو ہے پیچھے غالباً ایک اور سورت میں گزرا تھا. یعنی تین دفعہ گزر چکا ہے، اب چوتھی دفعہ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتوں کے آنے کی بات ہے. کیا ہوا؟ اس دخلو علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فقالو سلامن، تو انہوں نے سلام کیا. قال سلامن، حضرت ابراہیم نے بھی کہا سلام و تم پر. قوم منکرون، دل میں سوچا بالکل ہی انجان لوگ ہیں، شکل و صورت سے دیکھنے میں لگا کم تھے زیادہ تھے. کتنے فرشتے تھے پیچھے؟ ہم پڑھ چکے تین تھے، کوئی کہتے ہیں گیارہ تک بھی تھے، کتنے بھی ہوں بہرحال فرشتے تھے. اور اس لوگوں کے رنگ ڈھنگ چال ڈھال سے بالکل فرق لگے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی دیکھیے. فراغ الہلی، بس چپکے سے اپنی گھر والی کی طرف آئے یا اپنے گھر والوں کی طرف آئے. پھر فجا ابھی اجلم سمین، پھر ایک بھناوت موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، خود بھونا. ہاں فراغ کا جو لفظ نا فا تو پس ہے، راغ کا لفظ ہے اصل میں پیچھے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے چپکے چپکے کھسک جانا، یعنی پہلے اپنے مہمانوں کو آرام سے بٹھایا، پھر خود چپکے سے اٹھے اور ان کی ضیافت میں مگن ہو گئے. موٹا سا ایک بچڑا نکالا اور اس کو بھون دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے. اور انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، بلکہ اس کی تیاری شروع کر دی. اور مہمان نوازی کے آداب پہ ہم بات پیچھے انہی آیات میں جہاں گزری تھی پیچھے وہاں کر چکے. کھانا آ گیا، بیوی کو نہیں کہا پکاؤ، بانٹا بھی نہیں، خود پکانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فقر ربہو الیہم، لا کر ان کے قریب رکھ دیا، یعنی کہ دور رکھ کے کہا اب کھا لیں کھانا، نہیں تو چلو اچھا پھر ہم کھا لیں گے. مہمان کے قریب رکھنا چاہیے کھانا. قال الا تاکلون، کہا کھاتے کیوں نہیں؟ یہ ایک اور ادب ہے کہ کھانا رکھ ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھر کہنا بھی چاہیے کہ آپ کھائیے، پلیز آپ کھائیے، آپ کھا کیوں نہیں رہے. اور آتے ہوئے سلام ہوئی، یہ بھی باتیں پیچھے ہم کر چکے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کر خواہش رکھنی چاہیے کہ کوئی کھائے، کوئی نہ کھائے تو غم ہوتا ہے کہ ناراض ہے یا کوئی بری خبر لے کر آیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو وہ سمجھ گئے کہ یا تو یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، یا پھر کسی بری نیت سے یا برے ارادے سے آئے ہیں، یہ بھی مفہوم ملتا ہے. فاؤ جیسا من ہوں خیفا، بس دل ہی میں ان سے خوف کھانے لگے. قالوا لا تخف، فرشتے بولے مت ڈریے، ڈر نہ کریے، کوئی بات نہیں، ہم آئے ہیں تسلی کی بات رکھے. وبشروه بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی. کس بیٹے کی؟ حضرت اسحاق. بیوی کون سی تھی؟ سارا. فاقبلت امرأته فی سرۃ، بس آئی آپ کی بیوی حیران ہوتی ہوئی، چین بچین کرتی ہوئی، اور فسقت وجہہا، اور فرت حیرت سے تماچا مارا اپنے چہرے پر. وقالت عجوز عقیم، اور بولی میں تو بوڑھی ہوں بانچ، یعنی کیا میرے بچہ ہوگا. قال کذالک، کہا ہاں اسی طرح ہوگا. کیونکہ قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے. کیونکہ انہ هو الحکیم العلیم، وہی بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا. یہاں چند لفظ ہیں. شرر کا لفظ دیکھ لیجیے، سواد رو را سے غیر معمولی آواز کو کہتے ہیں. شریر کہتے ہیں قلم سے نکلنے والی آواز، چھڑ چھڑ کی آواز آتی ہے نا بعض دفعہ لکھتے ہوئے، وہی ہے. اور بی بی سارا کا یہ جو چہرے کو پیٹنا تھا، یہ کیا تھا؟ حیرت کی بات تھی. 90 سال کی عمر اور 100 سال کے ابراہیم، سنا کہ بیٹا ہوگا، جس بات کو قابو میں نہ رکھ سکی، تو جیسے حیرت سے بندہ یوں نہیں کرتا ہے جیسے یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے کیا. لیکن بعض لوگوں نے اس آیت سے ماتم مراد لیا. دعا کریے کہ قرآن کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ استعمال کرنے کے بجائے صحیح معنوں میں استعمال کرنا سیکھ لیں لوگ. بہرحال بات پیچھے سے ہو چکی ہے کہ عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہیں، ناراض بھی جلدی ہوتی ہیں، خوش بھی جلدی ہو جاتی ہیں. پہلے جو بات کہتی ہیں پھر اس پہ حیرت بھی کرنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ نہ نبی کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں نہ نبی کی بیوی کو. خوشی اور غم انسانوں کی صفات ہیں، انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلی، عجوز عقیم، کہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسباب کے تحت معاملہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں ولی ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب اس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 31 رزاریات 27 بارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. قال فما خطبكم ایها المرسلون، آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے بھیجے ہو. اب حضرت ابراہیم سمجھے کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو پھر پوچھا مقصد کیا. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں جانا یا کسی سے کوئی بات کرنا یہ بامقصد ہونا چاہیے، بے مقصد ملاقاتیں بھی کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی. اور خطب جو ہے یہ شان اور قصے کے بانوں میں آتا ہے، اہم کام. ہمارے اردو میں اس کے لیے ایک بڑا اپروپریٹ لفظ ہے مہم. کیا مہم ہے تمہاری، مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا، کیسے آنا ہوا آپ کا، خیر سے آئے آپ، تو کچھ وہی مفہوم اس میں لگتا ہے کہ بھائی بتائیے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہا ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. اشارہ قوم لوط کی طرف تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے. تو کہا کہ ہم تو ادھر آئے ہیں. کیوں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں پر گارے کے بنے ہوئے پتھر چنے ہوئے. مسومتا عند ربک للمسرفین، جن پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے. اور فخرجنا من کان فیہ من المؤمنین، اور نزول عذاب سے پہلے ہی ہم نے نکال دیا وہاں کے ایمان والوں کو. یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی عذاب آنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ایمان والے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور ساتھ اس میں بتا دیا فما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے وہاں ایک مسلم گھرانے کے سوا کوئی اور گھر نہ پایا. اور وہ گھر پتہ کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام. یہ جو جنس پرستی کی وبا ہوتی ہے یہ نسلوں کی نسلوں کو کھا جاتی ہے. صرف حضرت لوط کی بیٹیاں بچی تھی، کیونکہ ان کے پاس بیٹا نہیں تھا، ان کا اپنا گھر اس سے بچا، باقی اور کسی گھر میں ایمان نہ پایا. اور ایسا عذاب آیا کہ وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں پر نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ قصہ پورا ہوا، پیچھے بھی اس پہ باتیں ہوئی تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے نہیں ختم کیا. پہلے پورے ماحول بنتے ہیں، پوری ان کی باتیں ہوتی ہیں. پھر پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم کو فوراً لوط علیہ السلام کی فکر لگ گئی تھی، تو ان کو کہا گیا کہ فکر نہ کریں، ہم نے ان کو تو نکال دیا. پھر اس میں ایک بات فیہا من المومنین کی بات آئی ہے 35 کے اینڈ پہ، اور 36 میں آئی ہے من المسلمین. اس سے اسلام اور ایمان کا فرق دکھ رہا ہے، اور آپ ان آخری صورتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرق عام ہوتا جا رہا ہے ہم سب کے سامنے، کہ کس طریقے سے لوگ یعنی ایمان اور اسلام کا فرق کر نہیں پاتے. ایمان کیا ہے؟ عقیدے کے ساتھ ہے. اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جبرائیل جو بڑی معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکات، حج اور رمضان کا روزہ. جب ایمان کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ، کتب، رسولوں اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ درجہ بھی ہوتا ہے، پہلا درجہ اسلام کا ہوتا ہے پھر ایمان کا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ خوبیوں میں بھی اس میں فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی قومیں ماری گئیں، ختم کی گئیں، بحر مردار آج بھی ڈیڈ اوشن کے نام پہ موجود ہے کہ زمین میں دھس کے 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے لیے ایک امریکن کمپنی تھی، تو اس کو الشان بحیرہ ہے، یعنی سمندر کا جنوبی حصہ، وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ڈسکور ہوا. اس میں 20,000 سے زیادہ قبریں تھیں اور پتہ چلا کہ یہاں ضرور کچھ لوگ بستے تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میں سوچتی ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نکال کر لے جاتا تھا ایسے لوگوں کو. دعا کیجئے کہ اب دنیا میں جتنی کثرت سے یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، ہمیں کسی ایسے عذاب کا شکار نہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جس میں کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں. جب بھی انسان کسی چیز کے قریب رہتا ہے تو خوف ہوتا ہے نا. مثلا ہم دیکھیے کہ کوئی کسی ایٹمی پلانٹ کے قریب رہتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی دھماکہ نہ ہو جائے، ہم مارے جائیں گے. بالکل اسی طرح کچھ اور بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے. ہم جتنا گناہوں کے قریب رہتے ہیں ہم اتنا اللہ کی پکڑ کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ گناہ کریں نہ کریں، قیامت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن زندگی میں جانتے بوجھتے خود کو کبھی بھی فتنوں والی جگہ کے قریب نہیں رکھنا چاہیے. یہ واقعہ کیوں بتایا گیا اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مخالفت عروج پہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جینے نہیں دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم کی محبت کے گن گاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم کا اور لوط کا قصہ سنا کر بتا دیا کہ یہ نبی بھی انہیں کی کڑی میں سے ہے، اگر تم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو تو تمہیں ان کے ساتھ بھی جوڑنا پڑے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ 2-3 آیات میں آ رہا ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ کی داستان میں، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر. یہ روشن دلیل کیا تھی؟ اشراف ید بیضا، تورات تو نہیں تھی، کیونکہ تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد نازل ہوئی تھی. یعنی وہی دلائل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، دلائل دے کر بھیجے. پھر کیا ہوا؟ فتولّا برکنہ، پس اس نے روگردانی کی اپنی قوت کے بل بوتے پر. کس نے؟ فرعون نے. وقالا ساحر او مجنون، اور کہنے لگا یہ شخص تو جادوگر اور دیوانہ ہے. کون؟ موسیٰ. فرعون کے تکبر کی یہاں بات ہے، فتولّا برکنہ کی بات ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھیے، رکن کے لفظی معنی ہوتے ہیں قوت کے. حضرت لوط کا پیچھے ہم کلام پڑھ چکے، او آوی الى رکن شدید، کہ پھر میں جگہ پکڑ لیتا کسی مضبوط کی طرف. تو فرعون کی قوت یا اس کی ہٹ دھرمی کی طرف اشارہ ہے. عام طور پہ تو پلر کو کہتے ہیں نا رکن، یعنی فرعون کو اپنی قوت کے بل بوتے پہ اتنا ناز ہوا کہ اس نے موسیٰ کی بات ہی نہ سنی. اور خاص ہی ساتھ رکن کے با لگ رہا، با کی مصاحبت ہو گئی رکن کے ساتھ، تو مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنے لشکروں، اپنی جماعت، اپنے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اہمیت نہ دی. اللہ اکبر، اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا تھا، کہنے لگا نعوذ باللہ یہ تو ساحر اور مجنو ہے. اس کا تو دماغ چل گیا، اس کو پتا بھی نہیں یہ کہاں کھڑا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. موسیٰ بیچارے نے کیا جواب دینا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا کیسے؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، تو ہم نے اس کو اس کے لاؤ لشکر سمیت پکڑا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ قابل ملامت بن گیا. کیسے؟ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن گیا. کوئی آنکھ اس پہ نہ روئی، کسی نے افسوس نہ کیا، ہر ایک کی زبان تو یہی تھا خشکم جہاں پاک، بڑا ظالم تھا. ملین لفظ سے اشارہ ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر ملامت کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، کیونکہ لفظ ملین میں کنٹینیوٹی آتی ہے. جب کوئی شخص ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو قابل ملامت ہو تو اس شخص کو ملین کہتے ہیں. اور پھر قوم عاد کی کہانیاں. وفی آدم اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی. عقیم پیچھے بھی گزر گیا، اکم سے جڑ کٹی، جس کے بعد کوئی اور خیر نہ ہو. ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جعلتہ کرمیم، نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزا ریزا کر دیتی. تیز ہوائیں آئیں، تھنڈر سٹورم. عقیم پانچ عورت کو بھی کہتے ہیں. یہاں ہوا کے لیے آیا تو مراد ہے کہ وہ ہوا جو خیر اور برکت سے آ رہی ہو، نہ بادلوں کو اڑا کر لائے، نہ درختوں کو بارآور کرے، اور نہ اس میں رحمت کا کوئی شائبہ بھی ہو. 8 دن اور 7 راتیں چلتے رہے یہ جھکڑ، اور اس کے بعد قوم تباہ ہو گئی. چوتھی قوم، وفی سمود اس قیل لہم، اور واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے جب ان کو کہا گیا کیا تمتعو لطف اٹھا لو، کب تک؟ حتی حین، ایک وقت تک، چند دن کی بات رہ گئی۔ جب یہ قوم سرکش ہوئی، انہوں نے نبی کی جان لینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی بھی پکڑ کر دی۔ فَأَتَوْا نَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو پکڑ لیے ان کے خوفناک کڑک نے، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو ہوا کیا؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پھر تو ان میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہ رہی۔ مراد ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت ہی نہ کر سکے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکتے تھے۔ دو مطلب ہیں منتصرین کے، کہ ایک کیا کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا، تو جن کو کل تک اپنی طاقت کا گمنڈ تھا ان میں سکت ہی نہ رہی کہ ہم سے انتقام لیتے، اور دوسری صورت میں ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہم پر غالب نہ ہو سکے اور اپنی قوت سے ہمارے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال نہ سکے۔ اشارہ وہی ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھی انسانوں کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور قوم، وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کا اس سے بھی پہلے یہی حال ہوا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ یہ ہے ساری قوموں کے حالات پر ایک کامن سینٹنس، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق تھے۔ آج ہیں صفش، اور فش میں آپ کو معلوم ہے کہ اوپن گناہ دکھتے، حدوں کو پامال کرنا، ساری لمٹس کراس کرنا، شادی کے بندھن کے بغیر جنسی تعلقات، لباس سے آزاد، حلال اور حرام کی فرق کے بغیر زندگی بسر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کچھ بنایا۔ اب دوبارہ پھر قدرت پہ غور و فکر، کائنات میں تدبر۔ وَالسَّمَا بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِئُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ کیسی پیاری آیت ہے۔ بعض لوگ عید کا ہاتھ کرتے ہیں قوت، قوت مراد ہے، دیکھیے کہ ہاتھ اللہ کے ہیں۔ ایسی آیتوں پہ وہی بات ہے کہ جو اللہ نے کہا ہم مان لیں گے۔ عید کا لفظ ادا یود سے ہے، عام طور پہ تو اس کا معنی قوت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم اس میں ہاتھ استعمال کریں گے کہ ہماری قوت کو دیکھو، تو اس آسمان کو دیکھو اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ منہ سے اون جو ہے نا، منہ سے ان کی جمع ہے، اوسا سے، سپرلیٹیو ہے، متعدی اور لازم دونوں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آسمان خود بھی بڑا ہو رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ آسمان دوسروں کو بڑا کر بھی رہا ہے۔ پیچھے سورۃ قاف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کچھ فگرز، آسمانوں کی بلندیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اس کو منہ سے ان لفظ کو ایسے سوچ لیں کہ ایک غبارے کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹ لگائے، پھر اس میں ہوا بھریں، تو ہوا بھرتے ہی وہ ڈاٹس دور سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے لموسیون، دن بدن اس کائنات کے غبارے میں ہوا بھرتی جا رہی ہے اور کھلتا جا رہا ہے، اور ایک دن پھٹ جائے گا۔ بس اس کو لے لیں، زمین کے اندر کا جو بوجھ ہے وہ بھرتا جا رہا ہے۔ فرمایا والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، اور ہم کتنے ہی پیارے بچھانے والے ہیں، ہم کتنے ہی اچھے فرش بچھانے والے ہیں، کہیں کوئی سلوٹ نہیں، کہیں کوئی ٹیڑ نہیں، کوئی میڑ نہیں۔ زمین بچھی ہوئی دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کارپٹ بچھا ہوا ہے، ویلوٹ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، ہم بچھاتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر ایک میں سے ہم نے بنایا جوڑوں کو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت لو۔ یہ ہے اصل میں بات، اس کائنات پہ غور و فکر کا نتیجہ کیا ہو؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت لو، تم پکڑو، غور کرو۔ کرو کیا؟ اتنی پیاری ذات کا حق کیسے ادا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ ہے اصل میں دعوت اس سورت کی، ففروا الی اللہ، کیسے اللہ کی طرف بھاگے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف، توبہ کے ذریعے، لکھ لیں، گناہوں سے بھاگو توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف۔ جنید بغدادی کہتے ہیں نفس اور شیطان گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں اس کے شر سے بچا لیں گے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگنے والے ہی شیطان سے بچے گا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو شیطان نہیں بہکائے گا۔ ہم زندگی کے سفر میں نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہ رہے ہیں، رک کیوں جاتے ہیں؟ شیطان پیچھے لگا ہے، تو زور سے ساری بندشوں کو توڑ کر اللہ کی طرف بھاگو۔ کسی بھی کھلاڑی کو سوچئے جو دوڑنا چاہتے ہیں نا تیز، وہ ساری پابندیوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، کچھ بھی پابندی راستے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کپڑے اتنے ہلکے پہنتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں، اپنے وزن پہ قابو پاتے ہیں، اوور ویٹ نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نشے میں تیز دوڑا جاتا ہے، ذہنی بوجھ جسمانی بوجھ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے بچنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو ففروا الی اللہ، چلو نہیں بلکہ دوڑو رب کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ کیسے دوڑے رب کی طرف؟ نمازوں کی طرف دوڑو، ہر نیکی کی طرف دوڑو، توبہ کی طرف دوڑو، ہر کام جس کو کرنے کا اللہ حکم دے اس کو کرنے کے لیے دوڑو، ہر نیکی کے موقع کو پانے کے لیے دوڑو۔ کیا چیزیں دوڑنے کے لیے ضروری ہیں؟ عموماً چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دوڑنے کے لیے۔ نمبر ایک قوت، پھر شوق، پھر خوف، اور پھر مقصد۔ لکھیں یہ چار چیزیں۔ قوت چاہیے ہوتی ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ شوق چاہیے ہوتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جنت کے ذکر سے۔ خوف چاہیے ہوتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جہنم کے تذکروں سے۔ اور مقصد، ٹارگٹ، گول ہے اللہ کی رضا، رب کی رضا کو چاہیے، ابو بکر کی طرح ہر معاملے میں آگے، اسلام قبول کرنے میں آگے، آپ کا ساتھ دینے میں آگے، آپ پہ چوٹیں پڑ رہی تو آگے آگے کہ مجھے مار دو، نبی کو چھوڑ دو، خلافت میں آگے، ہجرت میں ساتھ، معراج کی تصدیق کی تو آگے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے پوچھا کوئی روزے سے ہے آج؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ کہ آج کسی نے صدقہ کیا؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ کہاں؟ ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ ہر بار ابو بکر، ہر بار ابو بکر۔ عمر بولے، کہنے لگے ابو بکر ابھی تو صبح ہوئی ہے، آپ یہ سارے کام کہاں سے کر کے آ گئے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے صبح اٹھا تو روزے کی نیت کی، نماز کے لیے نکلا تو راستے میں ایک فقیر ملا، صدقہ کر دیا، تھوڑا آگے آیا تو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے، تو میں نے سوچا کہ تیمارداری کر لوں، ان سارے کاموں سے فارغ ہو کے مسجد میں آ گیا۔ سوتے ہی رہتے تو چارے ہی کام رہ جاتے، اور پہنچتے ہی آخری وقت میں نکلتے، گاڑی کی چابی نہ ملتی، بیوی پہ گرجتے تو نماز کیسے پڑھنے جاتے، رستے میں اتنے کام کیسے کرتے؟ ہماری تو صبح ہی نہیں ہوتی، کام کب کریں گے؟ دنیا کے پانے والوں کو تو 7 بجے جاب پہ ہونا ہے، جنت کو پانے والے اپنی مرضی کے وقتوں پہ اٹھ اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے آئے تو ففروا الی اللہ کا حق تو ادا نہیں ہوگا۔ حضرت علی حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، میں کہتے تھے ہوا سباق، وہ تو آگے نکلنے والے ہیں، یہ جو آپ کا سبق ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے۔ بظاہر جسمانی طور پہ کتنے کمزور تھے، نحیف تھے، دل بھی رقیق تھا، لیکن نیکیوں میں شفقت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا۔ آپ دیکھیے کہ اصولاً تو حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا ہر جگہ، کیونکہ بہادر تھے، صحت مند تھے، ینگ تھے، لیکن ابو بکر کیوں ساتھ ہوئے؟ یا ہم سب کے لیے دلیل کہ جسمانی صحت بیماری کوئی چیز نہیں ہے، اصل دعا کریں روحانی صحت ہو، اسباب کچھ نہیں ہے، شوق کام کرواتا ہے۔ ابو بکر رک جاتے تو ان کے پاس ہر دن عذر موجود تھا، لیکن ففروا الی اللہ، کون بھاگتا ہے جس کو یقین ہے میں پہلے پہنچوں گا تو پالوں گا؟ اگر یہ کوئی کہ چلو کوئی نہیں آخر میں بھی پہنچ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ ہار جائیں گے آگے، دسویں نمبر پہ آگے. جن کو آگے رہنے نا وہ بھاگتے ہیں. تبوک کے موقع پہ سارے گھر کا سامان، غلاموں کو آزاد کرنا، ابو بکر موجود. لشکر اسامہ کے موقع پہ جھگڑا ہو گیا لیڈرشپ کا، ابو بکر ڈٹ گئے. زکات نہ دینے والوں کے معاملے میں اکیلے رہ گئے، سارے صحابہ دوسرے موقف پہ تھے، ابو بکر اکیلے تھے. کہا میں نہیں رکوں گا، جو کہتے ہو کرو، میں نے اصولوں پہ سمجھوتا کوئی نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ جن کو آگے بھاگنا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آلٹرنیٹ رکھتے ہیں اپنے پاس. اگر انسان کے پاس آلٹرنیٹ نہ ہو تو سارے کام رک جاتے ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتی ہوں میں ضرور ایک دفعہ سوچتی ہوں کہ اگر اس کا انجن بند ہو جائے، اگر اس کے یہ پہیے پہ پتلا سا پنکھا لگا یہ رک جائے، تو مجھے تسلی دلائی نہیں، فکر نہیں کریں، انہوں نے ایک دو انجن ساتھ رکھے ہوتے ہیں آلٹرنیٹو. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب ہم نے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹس رکھے ہوتے ہیں نا تو ہم رکتے نہیں. ایک چیز خراب دوسری تیار، ایک راستہ نہیں دوسرا راستہ تیار. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. نیکیوں کے مواقع نظر ہی اس کو آتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا، باقی تو منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھتے ہیں جو بچی کچی نیکی ہے وہ ہم کر لیں گے. دعا کریں کہ ففروا الی اللہ پہ آ جائیں. یہ ہے زندگی کی دوڑ، یہ ہے مقصد. جس دن بھاگ کے چت لیٹیں گے قبر میں ہوں گے. کوئی اس وقت ہمارے اوپر رونے والا ہو یا نہ ہو ایک برابر، کیونکہ ہم تو پہنچ چکے اپنی جگہ پہ. اس کے لیے انرجی کہاں سے آئے گی؟ ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. یہ ہے فیول، انرجی، توحید، آپ کا عقیدہ. جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا اللہ آپ سے ویسے ہی کام کرائے گا. کہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، اللہ آپ کو نہیں کرائے گا. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تو تمہیں اس کے غضب سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے بھی کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا یہ ساحر ہے اور دیوانہ ہے، یعنی یہ جادو کر دیتا ہے اور دیوانہ نرالی باتیں کرتا ہے، پہلی باتیں کبھی سنی نہیں جو باتیں کر دی. اتواصوا به، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیحت کی تھی؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش قوم تھے. اب یہ جملہ بیچ کا جملہ لگتا ہے. اتواصوا به، کیا اسی کی پچھلوں نے نصیحت کی تھی؟ مطلب کیا ہے کہ کیا ہر پچھلی قوم یہی کہہ گئی تھی کہ اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا، حق بات کہنے والوں پہ الزام لگانا، تانے دینا، پروپیگنڈے کرنا، یہ کہہ گئے تھے؟ نبیوں نے نہیں کہا، بل ہم قوم طاغون، یہ خود ہی سرکش ہے، ان کا حال سرکشی والا. لہذا آپ کیا کرے؟ فتول انہم، پس ان سے روح انور پھیر لیجئے. فما انت بملوم، بس آپ پر کوئی الزام نہیں. وہی لفظ پیچھے ملیم تھا وہ یہاں ملوم پہ. کریں کیا؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ ان کو سمجھاتے رہیے اور یہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا. اور حقیقت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بس ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں طلب نہیں کرتا ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے رزق کی؟ کیونکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو روزی دینے والا، قوت والا اور زور آور. قیامت کے دن ہونے کیا والا؟ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسے کہ ذنوبًا مثل ذنوب اصحابہم، جیسا ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس سے جلد بازی نہ کریں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس پورے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو جو قابل غور بات ہے وہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. کیا مطلب؟ تسبیح، ٹوپی، مسلح؟ نہیں، عبادت کے وہی تین معنی جو سورت فاتحہ میں، بندگی، غلامی اور اطاعت. پورا لائف سٹائل ہے عبادت کا، بندگی کرو تو رب کی کرو، نماز روزہ کرو اللہ کے حکموں سے کرو، اپنی مرضی کی نیکیاں نہ کرتے پھرو، بندے بن کے رہو، عاجز بنو، اور اطاعت کرو تو اللہ کی کرو جیسے کرنے کا حق ہے. ساری زندگی اس کے آگے جھک جاؤ گے تو بھی تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے. اس لیے بتا دیا کہ تم بھاگو. آپ دیکھیں سورت فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں بندہ یہ بات کہتا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہاں دعوت دی گئی ففروا الی اللہ، دونوں کو جمع کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ کی بات کو مانو، بھاگو، دوڑو، جلدی کرو. دیکھو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو کتنا سجایا، کتنا سنوارا، کتنے خوبصورت طریقے سے یہ معاملہ رکھا. اس لیے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کام کرو. پھر یہاں دیکھیں رزق کی بات ہوئی. عموماً ہم اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے بندے یا اللہ کی غلامی کیوں چھوٹتی ہے؟ یا نماز روزہ کیوں چھوڑتا ہے؟ جی جاب پہ تھے، کام پہ تھے، کب؟ وہ تو تم سے رزق نہیں مانگتا. آپ کہتے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ڈونیشنز دے سکے مسجدوں میں. اللہ کہتا ہے وما اريد ان يطعمون، میں تو نہیں کہتا کہ مجھے کچھ دو، مجھے کھلاؤ، میں تو الرزاق اور ذو القوة المتین ہوں. دیکھیے خالی لفظ الرزاق بہت تھا، القوة یا ذو القوة اور المتین کیوں آیا؟ شدت کے لیے، کہ اللہ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کسی کو رزق دینے سے. جو لوگ اللہ کی قدر نہیں کر پاتے ان کا حال کیا ہے؟ ان کو اپنے پچھلے ساتھیوں، پچھلی نبیوں کے جو پانچ قصے بیان ہوئے انہی والا معاملہ ہوگا. یہاں جو ذنوب ہے نا، بڑے ڈول کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. یہاں مراد ہے حصہ اور نصیب. یوم بدر میں ان کو حصہ مل گیا، ساری لیڈرشپ جو تھی وہ بدر کے کنویں میں گرا دی گئی، کاٹ کاٹ کے پھینک دی گئی. اسی لیے فرمایا کہ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، یہ ہے وہ جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا، آج اسی سے پکڑے جائیں گے. تین چیزوں پہ اپنے غور کرنا ہے. نمبر ایک، ففروا الی اللہ. دوسرا، آپ نے غور کرنا ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تیسرا جو بہت ہی قابل غور نقطہ ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جی الحمد للہ رب العالمین، ہماری شکر گزاریاں تکنیک کو پہنچی. سو الحمد للہ، آپ سب لکھیے کہ آج کی جلاس کی آیات ہم نے لکھی ہیں، تو ان سے آپ نے کیا سیکھا اور ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے رول ماڈلز ضرور بہت سارے چھوڑے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا آسان لگے. بیکاز آپ دیکھیں گے جب تک کہ کوئی ہمارے پاس پریکٹیکل اگزامپل موجود ہو تو پھر ہمیں زیادہ ایزی لگتا ہے نا اس کو فالو کرنا، ہے نا؟ جی الحمدللہ. کیا سیکھا آپ سب لوگوں نے؟ لکھیں کیا سیکھا ہم نے. مجھے تو یہ بات بھی سوچ کر اور سن کر صحیح فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اپنے ایمان میں زیادہ ہوتا جائے تو پھر اس کو استغفار کی بھی اہمیت پتہ چلے، اللہ کے ذکر کی بھی اہمیت پتہ چلے، اور دعا کی بھی اہمیت پتہ چلے کہ ہمارے ارد گرد کتنی خرابیاں ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم ایسے کسی عذاب کا شکار ہوں جو اکثریت برائی کی وجہ سے آئے. رن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جی بالکل، اور حضرت بکر جیسا بننا ہے، بالکل ویری گڈ. اور درد دوڑ لگاؤ نیکیوں میں، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا ہے انشاءاللہ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پھر ہمیں کیا اپنی پریکٹیکل ٹپس پتہ چلتے ہیں نا، کہ ہم وقت سے پہلے اپنی چیزوں کی تیاری کریں. ہماری نمازوں کے لیے ہم وقت سے پہلے سے تیار ہوں، یعنی اسی طرح باقی تمام جو عبادات ہیں ان کے لیے بھی پہلے سے تیار ہوں. اگر ہم نے اپنے اسکار مینٹین رکھنے ہیں تو ہم اس کے لیے پہلے سے اپنی نیند کی شیڈیول کو دیکھیں. کی گیونگ نصیحت اٹ بینیفٹس بلیور رائٹ سی بات ہے. اور جس کا جو پیشن ہوتا ہے, جو شوق ہوتا ہے, جس کی طرف وہ فل فورس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے نئے نئے طریقے بھی تلاش کرتے ہیں کہ کیسے میں جلدی اپنے گول کو اچیو کروں. ہر نیکی کو بڑا سمجھ کر نیکی کرنی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہر نیکی کو بڑا سمجھ کر نیکی کرنی ہے. اور وہی بات ہے کہ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے. جی, کوئی بھی نصیحت, کوئی بھی اچھی بات کس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بتائیے پلیز. ان آیات میں اس کا جواب تھا نا کہ ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے نا. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو ایمان والا ہے, جو مومن ہے, جو آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, اپنے ایمان کو, اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اس کے لیے ضرور نصیحت فائدہ کرے گی. The one who wants guidance in hidayat, جی بالکل, اور ایمان والوں کے لیے. اور سبحان اللہ, ہم سب کا مقصد تو ہمیں پتہ چل گیا نا آج, اور ایک دفعہ ریمائنڈ ہو گیا ہم سب کو کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. ہم یہاں ارد گرد دوسری چیزوں کی محبتیں بڑھ جاتے ہیں اور پھر ہم ان سب چیزوں کو اپنا ایک مقصد بنا لیتے ہیں, گول بنا لیتے ہیں, اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرتے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ سے دعا بھی اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اس میں بہتر ہوتے چلے جائیں. آمین یا رب العالمین. تو ان شاء اللہ یہ کہ اب ہم اپنی نیکسٹ سورہ اسٹارٹ کریں گے, سورہ الطور. رائٹ, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. جی, اور جیسے کہ پارا نمبر 27 بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ الطور آیت نمبر 1 سے اپنی تفسیر شروع کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.